الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة كهف کا باقی حصہ آج پڑھا گیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ کاف کی جمعے کے دن پڑھنے کی خاص تاکید فرمائی ہے اور فرمایا کہ جو سورہ کاف جمعے کے دن پڑھے گا اگلے جمعے تک وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک روایت میں تو یہ فرمایا ہر فتنے سے محفوظ رہے گا. تو گویا ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ سورت فتنوں سے حفاظت کی سورت ہے اور یہ وہ فتنوں کا دور ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح گرتے ہیں تیزی سے اس طرح فتنے آئیں گے. عجیب عجیب فتنے. تو سورہ کاف فتنوں سے بچاؤ کے لیے بہترین سورت ہے. اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ جو سورہ کاف پڑھ لے جمعے کو اور پھر اگلے جمعے پھر پڑھ لے تو درمیان کے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جو گناہ ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. اور یہ بھی فرمایا ایک روایت میں کہ جو سورہ کاف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے حفظ کر لے آخری 10 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. یہ تو سب کر سکتے ہیں, اس کو کیجئے کیونکہ اب وقت قریب ہے, آثار شروع ہو گئے ہیں, اس لیے آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیجئے. اور ویسے بھی جس کو سورہ کاف یہ دجال کے فتنے سے حفاظت والی سورت ہے, جو اس کو پڑھتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالی اگر اس کی زندگی میں دجال کا فتنہ ظاہر ہوا تو اللہ تعالی اس کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو اس امت کو پیش آئے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کی حفاظت فرمائیں گے جو سورہ کاف پڑھتا رہے. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں سورہ کاف کی تلاوت کر رہے تھے تو سامنے گھوڑا بندھا ہوا تھا ان کا, وہ بدکنے لگا. تو رات کا وقت تھا, انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا بدک رہا ہے. پھر اوپر کی طرف ان کی نظر گئی تو ایک نور کا بادل تھا. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں نے بتایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ یہ میں سورہ کاف پڑھ رہا تھا اور ایسا ایسا ہوا. تو فرمایا اس سورت کو پڑھا کرو. یہ دراصل سکینہ تھی جو نازل ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی گھبرا کے بدکنے لگا تھا. تو یہ بڑی عظیم سورت ہے, اللہ اگر توفیق دے تو اس کو یاد کر لینا چاہیے. ورنہ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر جمعے اس کو پڑھیں, ہر جمعے پڑھتے رہیں, 2-2.5 سال میں انشاءاللہ یہ آپ کو خود ہی یاد ہونی شروع ہو جائے گی. بس جمعے کے دن اس کی تلاوت بہت یعنی فائدے کی چیز ہے, بڑے نفع کی چیز ہے, بہت فضیلت کی چیز ہے. اور کم سے کم اس کی آخری 10 آیتیں یاد کر لیں تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں, ندوۃ العلماء لکھنؤ کے, انہوں نے فرمایا ہے کہ بلکہ انہوں نے اس کی پوری تفسیر لکھی ہے. تو عربی میں اس کا ایک تفسیر انہوں نے لکھی ہے, اس کا نام دیا ہے المسارعۃ بین الحق والباطل, حق اور باطل کا مسارعہ یعنی مقابلہ. فرمایا یہ حق اور باطل کے مقابلے کی صورت ہے یہ والی، اس میں حق اور باطل کا مقابلہ دکھایا گیا ہے۔ جگہ جگہ اصحاب کہف کا واقعہ گزرا۔ کہف اصل میں غار کو کہا جاتا ہے، بڑے غار کو کہتے ہیں، اور غار بھی خود عربی کا ہی لفظ ہے، لیکن کہف بڑے غار کو کہا جاتا ہے۔ تو اور یہ صورت پیش آنے والی ہے، اب اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں کہ دین پہ چلنے والوں کو، اب دین پر چلنے والے اور دین سے بیزار، یہ ایک الگ الگ گروپ بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، تو وہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ مکہ مکرمہ میں یہ مکی صورت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ صورت ایسے وقت میں نازل ہوئی جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ تو یہ صورت نازل کر کے بتایا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے کیسے کیسے آخری حد تک جا کے ایمان کی حفاظت کی ہے، لہذا ان صحابہ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی تھی، وہ بھی ہے کہ جوابات تھے جو یہود نے مشرکین مکہ کو سکھائے تھے، اس کے بھی جوابات تھے۔ تو یہ اصحاب کہف جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی تعداد کے بارے میں بحث نہ کرو کتنے تھے، قُل ربی اعلم بعدتہم، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کتنی ان کی تعداد تھی۔ تو مشرک بادشاہ کی حکومت تھی، یہ دین پر چلنے والے صحیح العقیدہ مسلمان تھے، اس نے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی، تو انہوں نے غار میں جا کے پناہ لے لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس کتے کو انہوں نے بھگانا چاہا تو اس نے انہی کی زبان میں گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے ساتھ رہوں، اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری زبان بول رہا ہے تو واقعی یہ اللہ کی مدد ہی ہے، انہوں نے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جن 10 جانوروں کو اللہ تعالیٰ انسان کی شکل دے کر جنت میں داخل فرمائیں گے، 10 جانور بھی ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے لیکن انسانی شکل میں، ان میں سے ایک اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک میں ایک نقطہ بیان کیا کرتا ہوں، عام طور پہ کبھی کبھی بیان میں یہ بات کہتا ہوں میں، کہ اس سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، یہ بات تو طے ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام نہیں تھے، تو یہ بات طے ہو گئی کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ذہن میں رکھیے گا، نبی نہیں تھے۔ ان کے ساتھ ایک کتا ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا، اگر ہم اخلاص کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بتائیے، کتا جنت میں جا رہا ہے، نیک لوگ، یہ نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، نیک بندے تھے اللہ کے، ان کے ساتھ کتا جڑ گیا، وہ جنت میں جائے گا انسانی شکل میں۔ ہم کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیں اخلاص کے ساتھ کہ میں اللہ والا ہو جاؤں، اللہ کا بن جاؤں، اللہ میرے ہو جائیں، تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ بہت بڑی یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ تو یہ اس لیے بھائی اللہ والوں کی قدر کیجئے، تلاش کیجئے، تلاش کرنے سے اللہ مل جاتا ہے بس۔ تو یہ جو حضرات تھے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ معرکہ ایمان و مادیت، اس کا نام رکھا ہے علامہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اردو ترجمہ جو فرمایا، معرکہ ایمان و مادیت۔ اور واقعتاً بات یہی ہے، جب دجال کا فتنہ ہوگا نا، مارے کا ایمان و مادیت بس وہ ہوگا، ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہوگا۔ ایک طرف ساز و سامان والے، ایک طرف لاؤ لشکر والے، دوسری طرف بیچارے ایمان والے، یہ مادیت اور ایمان و مادیت کا مارے کا ہوگا۔ 309 سال تک اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو سلائے رکھا. اور کیسے سلایا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ایسے سلایا کہ میرے بندوں کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو. کیا کہتے ہیں؟ بیٹ سور نہ ہو جائے. ایک پہلو پر لیٹے رہنے سے وہ دانا ہو جاتا ہے, زخم ہو جاتا ہے, وہ بھی نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ہم ان کو, ہم اللہ فرمانے, ہم ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف, تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو, کوئی کسی زخم میں وہ نہ ہو جائے, زخم نہ ہو جائے. 309 سال تک نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا, یہ ہے مارے کا ایمان و مادیت, نہ کچھ کھایا نہ پیا, اور اللہ نے ان کو زندہ رکھا. یہ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی. ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے, ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر اپنی قدرت ظاہر کرنے پر آ جائے تو یہ سب اللہ نے کیا ہے, یہ مارے کا ایمان و مادیت ہے. وہ بادشاہ بھی ساز و سامان والا, یہ بیچارے بے سر و سامان مسلمان, اللہ نے ان کو کیسے حفاظت کی, کیسے ان کی نگہداشت فرمائی اور ان کو زندہ رکھا. 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی, مشورہ ہوا, سب جاگے, مشورہ ہوا کہ بھائی, اور جاگتے ہی بھوک لگی, تو یہ مشورہ ہوا کہ بھائی ایک آدمی جائے اور وہ سکے دیے جو ان کے پاس پہلے کے, اس وقت 309 سال پہلے کے سکے رکھے ہوئے تھے, اور اس سے تاکید کی بھائی دیکھو احتیاط سے جانا, ولا يتلطف ولا يشعرن بكم احدا, ایسا نہ ہو کسی کو پتا چل جائے, رازداری کے ساتھ جاؤ اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ. وہ خریدنے گئے اور جب دکاندار کو سکہ دیا, وہ 300 سال پہلے کا سکہ, وہ حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کیا ہے. اس طرح راز کھلا اور ہوتے ہوتے یہ بادشاہ تک بات پہنچی, اور اس وقت تک نیک اور صالح بادشاہ کی حکومت ہو چکی تھی, اس نے ان کا بہت اکرام کیا, یہاں تک کہ اس کی زندگی میں ان سب کی وفات ہوئی تو اس نے ان کے لنتخذن علیہم مسجدا, ضرور بے ضرور ہم مسجد بنوائیں گے ان کی قبروں کے پاس, تو ان کی قبروں کے پاس مسجد بنوائی گئی. تو اس نے ان کا بڑا اکرام کیا. بہرحال والا عاقبت للمتقین, انجام کار متقین کا ہی ہے, انجام متقین کا ہے. باقی شروع میں کچھ حالات ان کو پیش آئیں, انجام کار متقین کا ہی اچھا ہوتا ہے. اور وہ بادشاہ جس نے ان کو ستایا تھا, اس کا نام و نشان مٹ گیا, اللہ نے ان کو زندہ رکھا, بادشاہ کے ذریعے سے ہی اکرام کروایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور روح کے بارے میں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور روح یہ اللہ کے امر کا نام ہے, اللہ کے امر کا نام ہے. یہ اللہ کا حکم نکل جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر, کھلی ہوتی ہیں وہ آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. یہ روح نکل جائے تو مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث, ان کے زمانے میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اس لیے ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے. تو ان کے زمانے میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی, جبھی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. اور اس کی تشریح یہ فرمائی کہ لائٹ چلی گئی تو پنکھا موجود ہے, ہوا نہیں دے رہا, ٹیوب لائٹ موجود ہے, روشنی نہیں دے رہی, اور دیگر مشینیں موجود ہیں, ان سے آپ کام نہیں لے سکتے. بالکل اسی طرح جب روح نکل جاتی ہے, موت آ جاتی ہے, تو آنکھیں موجود ہوتی ہیں دیکھتی نہیں ہیں, زبان موجود ہوتی ہے بولتی نہیں ہے, ہاتھ موجود ہوتے ہیں پکڑ نہیں سکتے, پاؤں موجود ہوتے ہیں چل نہیں سکتے. تو فرمایا اس لیے لائٹ جانے پر مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. یہ ہیں اللہ والے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو لوگ اپنے گرد و پیش کے واقعات سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر کے اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی گرد و پیش کے حالات قصے واقعات پیش آئے، کوئی حالت پیش آئی، کوئی واقعہ پیش آیا، تو دل ہی دل میں اللہ سے کوئی اس سے سبق حاصل کر کے اس واقعے سے دل ہی دل میں اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیتے ہیں. مثلا کسی بیمار کو دیکھا تو اس سے سبق حاصل ہوا اور اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے، اس شکر کا معاملہ کر لیا، آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے تو اچھا رکھا ہوا ہے، لاکھوں سے اچھا رکھا ہے، لاکھوں سے اچھی صحت دی ہے، تو یہ شکر کا معاملہ کر لیا. اسی طرح اور معاملہ اپنے کرد و پیش آنے والے واقعات سے سبق حاصل کر کے وہ اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیتے ہیں. جیسے یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جدہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، وہاں تو وہ گاڑی میں ایئر کنڈیشن چلانے کے باوجود ٹھنڈک نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ گاڑی میں ٹھنڈک نہیں ہو رہی، تو وہ انجینئر انوار الحق صاحب گاڑی چلا رہے تھے، حضرت کے متعلقین میں سے تھے، تو انہوں نے کہا شاید کہیں کا وہ شیشہ کھلا ہوا ہے، تو حضرت والا ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ بھی تھے، انہوں نے جب غور کیا تو انہی کی طرف کا شیشہ کھلا ہوا تھا، جب شیشہ چڑھایا تو گاڑی تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہو گئی. فوراً مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بھائی، ہم لوگ نماز کا ایئر کنڈیشن، نماز پڑھ کے ایئر کنڈیشن نماز کا چلا لیتے ہیں، اور تلاوت کر کے ایئر کنڈیشن چلا لیا ہم نے، ذکر کر کے ایئر کنڈیشن چلا لیا، مگر کرتے یہ ہیں کہ آنکھوں کا شیشہ نہیں چڑھاتے تو ٹھنڈک نہیں ہوتی دل میں، کانوں کا شیشہ نہیں چڑھاتے، کانوں کی حفاظت نہیں کرتے تو ٹھنڈک نہیں ہوتی، اے سی کام نہیں کرتا. یہ چیز سمجھائی حضرت نے، دیکھ لو، وہ فوراً اسی مثال سے سمجھا دیا کہ بھائی ہم آنکھوں کا شیشہ نہیں چڑھاتے یعنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، شکوا ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے، لیلا کی محبت کو بسا رکھا ہے دل میں. کیا ہوگا جواب آپ کا ہے عاشق لیلا، جب پوچھیں گے اللہ کے کیا رکھا ہے دل میں. تو یہ حال ہے، تو ہم تو پڑھے نا، ہم نے تو رمضان کا روزہ بھی رکھا، بس سکون نہیں مل رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہیں کا شیشہ تو نہیں کھلا ہوا، آنکھ کا شیشہ، کان کا شیشہ، زبان کا شیشہ، نماز کا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، تہجد کا بھی ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اور تلاوت کا ایئر کنڈیشن، ذکر تلاوت کا سب چل رہا ہے، تو ٹھنڈک کیوں نہیں ہو رہی؟ کہیں کا شیشہ کھلا ہوا ہے، بس اس کو بند کیجئے پھر ٹھنڈک ہوگی، توبہ کیجئے، بند کیجئے، ٹھنڈک ہو جائے گی. یہ دیکھیں اللہ والے کہیں نہ کہیں اپنے پیش آنے والے واقعات سے سبق حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں. ایسے تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایسے لوگوں کی ترقی بہت تیزی سے ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی پرواز بہت تیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جن لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، جن اللہ والوں میں یہ بات. اللہ والے تو سب اللہ والے ہیں، بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو سبق حاصل کر کے کوئی نہ کوئی معاملہ کر لیتے ہیں، ان کی بہت تیز پرواز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ میں نے بات اپنے بزرگوں سے سنی ہے. اور یہ ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کیا گیا. بہرحال یہ سورہ کہف میں جگہ جگہ پر ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہے، ایمان اور مادیت، ایمان اور مادیت، اور اب یہی حالات پیدا ہو رہے ہیں، ایمان والے ایک طرف، مادیت والے ایک طرف، ایمان والے ایک طرف، مادیت والے ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں، اور سارے وہ آثار پیدا ہو رہے ہیں جو دجال کی آمد آمد ہے. بس ایسا معلوم ہوتا ہے دجال کی آمد آمد. آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں، ایک حدیث میں حضور، حدیث کی بات تو سب سے بڑی ہے نا، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج سے پہلے کے محدثین وہ بڑے درجے کے لوگ تھے، امام بخاری، امام نسائی وغیرہ وغیرہ، اور دیگر ان سے چھوٹے درجے کے وہ محدثین، کسی کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی. لیکن حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ ہمارے نبی کا کلام ہے، ایمان ہو تو ایسا ہو، یہ ہمارے نبی کا کلام ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے، سندن بالکل صحیح ہے، اس کو نقل کرتے رہے، نقل ہوتے 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 وہ حدیث ہم تک پہنچ گئی اور ہمیں سمجھ میں آ گئی وہ حدیث کیا ہے. سنیں، اذا رأیت مکہ قد بعجت قوائم وساوا بناؤها رؤوس الجبال فاعلم ان الامر قد اضل. چھوٹی سی روایت ہے، جب تم یہ دیکھو کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ میں راستے بن جائیں اور اس کی عمارتیں اتنی بلند ہو جائیں کہ وہ پہاڑوں سے باتیں کرنے لگیں، پہاڑوں کے وساوا بنا وہ رؤوس الجبال، پہاڑ کی چوٹیوں تک اس کی عمارتیں پہنچ جائیں، فعلم ان الامر قد اضل، بس سمجھ لو اب قیامت نے اپنا سایہ ڈال دیا ہے. قیامت نے اپنا، یہ الفاظ ہیں، اضلت، سایہ ڈال دیا ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت حرم کے سامنے عمارت ہے، وہ کیا نام ہے، کلاک ٹاور جو ہے، یہ اتنی اونچی ہے، اور وہاں حرم سے قریب جو قریب ترین پہاڑ ہے وہ جبل ابو قبیس ہے، یہ اس سے کہیں اونچی عمارت ہے، برابر نہیں، اس سے اونچی ہو چکی ہے. اور مکہ کے پیٹ میں راستے، آپ مکہ پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ کم سے کم 3 سرنگوں سے آپ نہ گزریں، وہ لمبی لمبی سرنگیں آتی ہیں. یہ وہ روایت ہے جو محدثین کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، اور عمارتیں ایسی بلند بنائی جانی کہ پہاڑوں سے باتیں کرنے لگے، یہ ایسی عمارتیں اس وقت ہوتی ہی نہیں تھی. تو لیکن انہوں نے اس حدیث پر ایمان لاتے ہوئے اس کو نقل کیا، نقل ہوتے ہوئے سمجھ میں نہیں آئی روایت ان کے، یہ کہ مکہ کے پیٹ میں راستے، یہ اس کی ایسی عمارتیں ہیں، لیکن سب ہو گیا. اللہ، یہ حضور کے سچا ہونے کی دلیل ہے. یہ ایک روایت ہی اگر آپ دیکھ لیں، حضور کے سچا ہونے کی دلیل ہے. یہ حدیث پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ گویا حضور دیکھ کر کوئی بات فرما رہے ہیں، دیکھ کر بات فرمائی ہے حضور نے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور پھر یوں فرمایا ہو. اللہ اکبر. کوئی حضور کو نبی نہیں مانتا العیاذ باللہ، تو یہی حدیث سمجھ کے، یہی حدیث پڑھ لے، اس کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. یہ ایسی روایت ہے. تو اب کیا رہ گیا مجھے بتائیے، قیامت نے سایہ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ قیامت نے اپنا سایہ ڈال دیا، چھوٹی 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 ساری علامات زندہ ہو گئیں، اب تو بڑی علامات ہیں. دابت الارض نکلے گا وہاں سے، سائی کی جگہ سے، اور پھر وہ آئے گا بیت اللہ، یہ بڑی، اور دجال کا نمودار ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، یہ بڑی بڑی، اور بالآخر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بڑی بڑی علامتیں رہ گئی ہیں. چھوٹی علامتیں تو سب آپ دیکھ لیجئے، سب پوری ہو گئی. ایک کتابچہ ہے اثر حاضر احادیث کے آئینے میں، اردو میں ہے اس لیے آپ سب پڑھ سکتے ہیں، اثر حاضر احادیث کے آئینے میں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کا، آپ اس کو پڑھ لیجئے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں یہ ساری روایات جمع کی ہیں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ چھوٹی علامتیں ساری ظاہر ہو چکی ہیں، اب تو بس بڑی علامتوں کا انتظار ہے. بس بھائی اب بات کیا رہ گئی؟ تو یہ سورہ کہف ہے. میں تو کہتا ہوں ہم سب کو فرض کر لینا چاہیے اپنے اوپر، اس کو پڑھنا فرض کر لیں اپنے اوپر، کسی ایک جمعے ناغا نہ ہو. انشاءاللہ اللہ ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں گے، ہر فتنے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. بس اس کا ہر، دیکھیں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اب کوئی گھبرائے کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آپ سورہ کہف پڑھیے، یہ حل موجود ہے. شریعت نے ہمیں کہیں تنہا نہیں چھوڑا، بارش نہیں ہو رہی، صلاۃ استسقاء پڑھو، دنیا کے پاس حل نہیں ہے، ہمارے پاس حل موجود ہے. ہمارا دین اتنا مکمل ہے تو یہ مارے کا ایمان و مادیت ہے اب جو ہونے جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہے جس کے آثار اب ظاہر ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اگر ہم زندہ نہ رہیں تو ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اگر ہماری زندگی میں یہ فتنے نمودار ہوں تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سورت کی برکت سے. تو یہ ذوالقرنین کا واقعہ بھی آج گزرا، اس نے تین سفر کیے. ذوالقرنین صحیح العقیدہ اور نیک بادشاہ تھا. ذوالقرنین کے مطلب ہے دو سینگوں والا، یہ اس کا لقب تھا. اور بعض مفسرین نے، جو متاخرین اس دور کے مفسرین ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ یہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، یہ اس کا ذکر ہے. اس نے تین سفر کیے، ایک انتہائی مشرق کی طرف، ایک انتہائی مغرب تک وہ گیا، اور ایک انتہائی شمال کی طرف اس نے سفر کیا. اور غالباً یہ جو آتا ہے فوجدہ تغرب فی عین حمیئۃ ووجد عندها قوما، یہاں تک کہ وہ ایک دنیا کے ایسے حصے میں پہنچا جہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے چشمے، فوجدہ تغرب فی عین حمیئۃ، گدلے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، یہ نظر آیا. وہ ایک سورج کا گولا اور گدلا چشمے میں گویا غروب ہوتا ہوا نظر آیا. یہ منظر یہ جو قرآن نے کھینچا ہے، یہ آپ کو یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں یہ نظر آتا ہے. لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، وہاں سویڈن وغیرہ میں اس کو دیکھنے جاتے ہیں، اس منظر کو یہ وہاں ہوتا ہے. تو اس نے یہ تین سفر کیے، اور ایک سفر میں ایسا ہوا کہ ایک قوم پر اس کا گزر ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعلک لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. یأجوج اور مأجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ پیسے جمع کر کے دیں، آپ ایک دیوار بنا دیں ان کے اور ہمارے درمیان. تو ذوالقرنین نے ایک دیوار کی تعمیر کر دی، ایک مضبوط کی دیوار کی تعمیر کر دی. یہ دیوار قیامت کے قریب ٹوٹے گی، یہ بھی بڑی علامات میں سے ہے قیامت کے، جہاں بڑی علامات اور ہیں ان میں سے یہ بھی ہے. تو یہ جب دیوار ٹوٹے گی تو یہ یاجوج اور ماجوج یہ جو پھیلیں گے دنیا میں اور فساد پھیلائیں گے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ وہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش میں، محنت میں لگے ہوئے ہیں. اور بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ وہ کل باقی کام کل کریں گے. ایک دن ان کی زبان سے یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ کل کریں گے باقی کام بس. تو یہ اگلے دن وہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ دنیا میں پھیل جائیں گے اور فتنہ اور فساد پھیلائیں گے. اس سے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ کافر قوم ہے، انشاءاللہ کہنے کا، اللہ کا نام لینے کا ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ اگلے دن وہ جب جس دن یہ کہیں گے انشاءاللہ کل باقی دیوار توڑ لیں گے، تو اگلے دن واقعی ٹوٹ جائے گی دیوار اور وہ دنیا میں پھیلیں گے. حتی اذا فتحت، اس کا منظر کھینچا اللہ تعالیٰ نے، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج، یہاں تک کہ یأجوج اور مأجوج کو کھول دیا جائے گا. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر ڈھلان سے نیچے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، ہر ڈھلان سے نیچے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، ایسے پھیلیں گے اور فتنہ اور فساد پھیلائیں گے. تو اللہ کا نام جب اہل کفر کو فائدہ دے رہا ہے تو مسلمانوں کو کتنا دے گا؟ اللہ کا نام اہل کفر کو فائدہ دے رہا ہے، مسلمانوں کو کتنا دے گا؟ ایسی ایک بات اور بھی ہے کہ استغفار، قریش مکہ برہنہ طواف کرتے تھے اس کا، بیت اللہ کا، اور کہتے تھے جن کپڑوں میں، منطق ان کی یہ تھی، جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کر رکھے ہیں ان کپڑوں میں طواف کیوں کریں، لہذا ننگے ہو جاؤ، بیت اللہ کا برہنہ طواف. ان پر بھی عذاب نہیں آیا، اللہ کے اتنے عظیم گھر کا طواف اس حالت میں کرنا, لیکن پکڑ نہیں ہوئی. پکڑ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ ایک جملہ کہتے تھے, غفرانک غفرانک غفرانک, یہ کہتے ہیں, یا اللہ معاف فرما, یا اللہ معاف فرما, بس یہ کہتے تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اذا کان الاستغفار یفید الکفار فکیف لا ینفع المؤمنین الابرار, جب اہل کفر کو استغفار فائدہ پہنچا رہا ہے تو پھر ایمان والوں کو کیسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو ان چیزوں کو ہم لازم پکڑیں جو کفر والوں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہیں. اور دعا دعا کافروں کی, شیطان کی قبول کر لی اللہ نے, ہم دعا مانگیں گے کیوں نہیں قبول ہوگی. ہم مانگتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں, ہم مانتے نہیں ہیں دعا, پڑھتے ہیں. پڑھنا بنا آتینا فی دنیا, بس وہ پڑھ لی اور یوں کر کے, اور کرتے بھی یوں ہیں بعض لوگ, یعنی جو مانگا وہ پیچھے پھینک دیا. سنت یہ ہے کہ ایسے کر کے مانگی جائے دعا, اور بیچ میں تھوڑا سا فرجا ہو یہ. اور حضرت ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے, دوسرے بٹن پر, پہلا بٹن یہ, دوسرا بٹن یہاں ہوتا ہے عام طور, اس کے سامنے, حضرت ایسی سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ یہ دوسرے بٹن کے سامنے ہاتھ ہو, تھوڑا سا ایسے ہو, اور ہاتھ ہتیلیاں آسمان کی طرف ہو. علامہ شامی نے لکھا ہے, دعا کے اندر ہتیلیوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے, دعا کی صورت میں ہتیلیوں کا قبلہ آسمان ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے. تو اس کے بعد آنکھوں پہ پھیر لیں, یوں کر کے, یہ سنت ہے, آنکھوں میں اس پہ چہرے پر پھیر لیا جائے ہاتھوں کو. تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب فرماتے تھے, اس کی تعبیر یہ ہے, یہ سنت ہے, بہت عظیم سنت ہے. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سے ہم مانگ رہے تھے وہ اللہ نے ہمیں دے دیا, اور اب ہم سر آنکھوں پہ لگا رہے ہیں اس کو. اس اللہ نے دے دیا ہے ہم کو, اب ہم سر آنکھوں پر لگا رہے ہیں. یہ سوچو, یہ سوچا کرو اس وقت, ہاتھ پھیرتے وقت یہ تھوڑا سا مراقبہ کر لیا کریں. بزرگوں کی کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ. ہم نے بس باتیں تھوس دی بزرگوں نے, سن لی ہم نے ان سے, یاد بھی آ جاتی ہیں. کبھی نہ کبھی انشاءاللہ بن جائیں گے کچھ نہ کچھ, جب ارادہ کر لیں گے بننے کا تو بن جائیں گے, کیونکہ باتیں یاد ہیں, بزرگوں کی باتیں یاد ہیں, تعلیمات یاد ہیں. جس دن ہم ارادہ کر لیں گے کچھ بننے کا, انشاءاللہ بن جائیں گے. یہ فائدہ ہے بزرگوں کی تعلیمات حاصل کرنے کا. تو یہ کہاں سے بات چلی تھی بتائیے, ذوالقرنین نے یہ اسفار کیے, تو یہ یہاں یاجوج ماجوج کے لیے ایک دیوار بنا دی, یہ قرب قیامت میں ٹوٹے گی. بس یہ بڑی بڑی علامات ہیں جن کا اب ظہور ہونا باقی ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا تھا کسی نے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. تو حضرت موسیٰ, چونکہ وقت کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں سب سے بڑا عالم. اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا. آپ اندازہ لگائیں, بڑائی کے بول, بڑائی تو بڑائی ہے, حالانکہ یہ کہتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہیں تھا, لیکن یہ بڑائی کے بول تھے. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے, بڑائی کی حقیقت پسند نہیں ہے, بڑائی کے بول بھی پسند نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں اس سب سے بڑا عالم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہاً فرمایا, اے موسیٰ, آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کون عالم, سب سے بڑا کون عالم ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. وفوق کل ذی علم علیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہر یہ آیت ایسی ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے پر ایک علم والا موجود ہے, اس سے بڑا علم والا موجود ہے. ہر علم والے پر ایک اور علم والا موجود ہے اس سے بڑا. اب بتائیے, بڑے سے بڑے عالم کو اگر اس آیت کا استحضار ہو تو انشاءاللہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا. میں کس بات پہ بڑا سمجھوں بھائی, مجھ سے بڑے موجود ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے بڑے موجود ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اسی لیے غالباً اسی واقعے سے سبق حاصل فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے. ایک جگہ کچھ جھگڑا تھا تو انگریز جج نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگ کسی مسلمان عالم دین کو لے آؤ, وہ جیسے گواہی دے گا تو میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. تو لوگ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ تشریف لے گئے کہ چلو بھائی میری وجہ سے اگر جھگڑا ختم ہوتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں. تو وہاں جا کے اس میجسٹریٹ نے, انگریز میجسٹریٹ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ عالم ہیں, کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کسی عالم کو لے کر آؤ, تو پہلے اس نے تصدیق کرنی چاہیے کہ کیا آپ عالم ہیں. اس موقع پر ملفوظات میں ہے, میں نے پڑھا خود, حضرت فرماتے ہیں کہ میں کچھ تشویش میں مبتلا ہوا جب اس نے یہ کہا کہ آپ کیا آپ عالم ہیں. تو ایک طرف اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں عالم ہوں, یہ بڑائی کے بول ہیں, اور اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میں عالم نہیں ہوں تو یہ جھوٹ ہے. جو دیوبند میں کیا پڑھا ہے, دارالعلوم دیوبند میں پھر کیا پڑھا ہے؟ اگر یہ کہتا ہوں عالم ہوں تو یہ بڑائی کا بول ہے, اور اگر یہ کہوں کہ عالم نہیں ہوں تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ دیوبند میں علم تو پڑھا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جب یہ مشکل مجھے پیش آئی تو میں نے فوراً اللہ سے رابطہ کیا. حضرت کا ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوتا تھا, ہاٹ لائن پہ. ہاں باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, اس کی زندہ تصویر تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ. باتیں تو ہیں ہر دم, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے فوراً اللہ سے رابطہ کیا, یا اللہ اس کا کوئی صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے. فوراً اللہ نے دستگیری فرمائی اور حضرت نے جواب دیا, لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں. یہ جواب دیا, لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں. تو یہ بڑائی کے بول بھی نہیں تھے, جواب بھی ہو گیا. سبحان اللہ, یہ ہے جی, یہ ہے اللہ والوں کے علوم, یہ اللہ والوں کا اللہ سے تعلق, کیسے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم عطا ہوتے ہیں. کہ بڑائی کا بول بھی اس سے بھی بچ گئے, جھوٹ سے بھی بچ گئے, جواب بھی ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیے, آپ سے بھی بڑے موجود ہیں, آپ جا کے تلاش کیجئے, یہ مچھلی ساتھ لے لیجئے. یہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر اور دریا میں, جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں مجمع البحرین, وہاں جا کے آپ کو وہ شخصیت مل جائے گی. اور یہ علامت اس کی ہے کہ یہ مچھلی جو آپ ساتھ لیں گے وہ زندہ ہو کر پانی میں اتر جائے گی. ایسے ہی ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے, آرام فرما رہے تھے, تو وہ مچھلی اور حضرت یوشع علیہ السلام جو ان کے خالہ زاد بھائی تھے, اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے, بعد میں ان کو نبوت ملی, وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے, وہ جاگ رہے تھے. انہوں نے دیکھا, حیرت انگیز واقعہ کہ مچھلی جو پہلے سے مری ہوئی تھی, وہ تو ناشتے کے لیے ساتھ لی تھی کھانے کے لیے, وہ زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کے دریا میں اتر گئی, اور جہاں اتری وہاں سرنگ بن گئی, اس سرنگ کے اندر وہ غائب ہو گئی. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو سفر شروع کیا, پھر بھوک نے ستایا تو فرمایا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, لاؤ بھائی لاؤ ہمارا ناشتہ تو دو, اس سفر نے تو ہمیں تھکا کے رکھ دیا. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, تو انہوں نے کہا قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فإني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. جو آپ نے وہ جو چٹان پہ آرام نہیں فرمایا تھا, وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں اتر گئی تھی, اور مجھے یہ سوائے شیطان کے اور کسی نے یہ نہیں بھلایا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں, شیطان نے مجھے بھلا دیا, آپ کو میں بتا نہیں سکا. فرمایا قال ذلك ما نبغي, ارے بھائی وہی تو جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں نکلے, وہی تو ہمیں پہنچنا تھا, وہی تو ہماری منزل تھی, ہم تو اپنی منزل سے آگے آ گئے. فارتدا علی آثارهما قصصا, پر اپنے الٹے قدموں واپس ہوئے اور وہیں اس جگہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہیں. ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے. بس یہ باقی باتیں کل انشاءاللہ بیان کر دوں گا. کچھ لوگ آئے ہوئے لینے کے لیے, ایک جگہ جانا ہے تو اس لیے وہاں جانا ہے, تو کل انشاءاللہ, کیونکہ یہ قصہ بہت عام ہے تو اس سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ کل گزارش کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.